അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യം വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج ہماری روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے علم اور علماء کی فضیلت. تمام علوم کا سر چشمہ قرآن کریم ہے. جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں اور اب تو سائنس نے ترقی کر کے بہت سے علوم ایجاد کر لیے جن کا 1400 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اگر علم ہے تو وہ قرآن کریم ہے, اور اس کی تشریح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضیلت اور اہمیت پر زور دیا اور علماء کی فضیلت بھی بیان فرمائی. ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا کہ آج کے اس دور میں مغربی تہذیب سے وابستہ اور ان سے متاثر افراد علم دین اور علماء کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کی نظر میں سب کچھ سائنس ہے, سب کچھ ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ جدید چیزیں ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب علوم جو آج اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کا ماخذ اور مرجع اگر ہے تو قرآن مجید فرقان حمید. بنیاد وہی ہے, یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی جامع آیت نازل فرمائی جس میں سب کچھ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو. کتنی جامع بات ہے, یعنی اب آپ دیکھ لیں اس پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو خشک ہیں یا تر ہیں, اس کے علاوہ تیسری نہیں. ذرا سی عقل پہ زور دیں, غور کریں, آپ دیکھیں پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا خشک ہیں یا تر ہیں, تیسری چیز ہے ہی نہیں. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ سمندروں کا ذکر قرآن میں ہے تو خشکی کا ذکر قرآن میں ہے, مچھلیوں کا ذکر قرآن میں ہے, حیوانات کا ذکر قرآن میں ہے, جمادات کا ذکر قرآن میں ہے. ایک ایک چیز کا ذکر نہیں کیا, ایک جامع لفظ کہہ دیا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو. اب خشک اور تر میں سب کچھ آ گیا, خشک اور تر میں سب کچھ آ گیا. جب ہم غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے پوری کائنات کا علم اگر ہے تو قرآن مجید فرقان حمید. یہی ماخذ ہے, یہی منبع ہے, یہی مرکز ہے, یہی مرجع, یہی سے سارے علوم نکلے. اور اس کی تشریح فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, احادیث مبارکہ موجود ہیں. جب تک ان کو نہیں پڑھو گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن میں اجمال ہے تو احادیث میں تفصیل. بہر صورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. مغربی تہذیب سے وابستہ افراد پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ علماء تو پرانی روایت بیان کر رہے ہیں, یہ پرانے قصے بیان کر رہے ہیں, جدید طور ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, آؤ سائنس کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف, جدید علوم کی طرف, یہ قرآن تو پرانی چیزیں بیان کر رہا ہے. نہیں, قرآن سائنس بھی بیان کر رہا ہے, قرآن جو ہو چکا ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے, جو اب ہو رہا ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا, اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. ایسی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، سب کچھ اس کے اندر، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب صورتحال کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب تک یہ علماء سے وابستہ رہیں گے، جب تک یہ مشائخ سے وابستہ رہیں گے، اپنے دینی رہنماؤں سے وابستہ رہیں گے، دین سے وابستہ رہیں گے، دین پر استقامت کے ساتھ چلیں گے، اس لیے ان کو ان سے کاٹ دو، علماء سے دور کر دو، مشائخ سے دور کر دو، جب دور ہو جائیں گے خود بخود دین پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، دین میں معاذ اللہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے، یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ان کو دور کر دو۔ تو آئیے ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف، سرکار نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو دین کے لیے گھر سے نکلا، دین حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ اللہ کی راہ میں ہے، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے، جب تک وہ واپس لوٹے اللہ کی راہ میں ہے۔ کسی اور علم کے بارے میں نہیں کہا، دنیاوی علم کے بارے میں نہیں کہا، دینی علم کے بارے میں، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں۔ ایک اور حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ ہے ان کی فضیلت، فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، گویا وہ پروں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دین سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں، سمجھ گئے بات؟ اگر کوئی آپ کو دین سکھا رہا ہے اس پہ فرض نہیں ہے، ایک مستحب کام کر رہا، وہ کر رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، آپ پر فرض۔ اب آپ کہیں گے ہم دین کا علم حاصل کریں تو کیسے کریں؟ کیا ہم کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، کسی دارالعلوم میں داخل ہو جائیں؟ اور اگر داخل ہو جائیں، 6 سال کا کورس کون کرے گا؟ بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور جب کر لیں گے تو ملے گا کیا؟ آج کل تو یہی ہے نا، ایم بی اے کرا دو تاکہ اس کو سیلری اچھی ملے گی، اکاؤنٹنٹ بن جائے گا تو زیادہ ملے گا، اب مولوی بنے گا تو کیا ملے گا بےچارے کو، خطیب بنے گا کچھ پیسے ملیں گے، ختم، یہی چیز ہے نا۔ تو آپ کہیں ہم کیسے حاصل کریں؟ نہیں، دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے دینی احکامات صحیح طور پر ادا کر سکے، سمجھ گئے بات؟ اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے عالم بنیں، آپ دارالعلوم میں داخل ہو جائیں، نہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناؤں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ عشق اور محبت کے ساتھ سنیں تو آپ کے ایمان کو جلا حاصل ہو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور سچے اور پکے مسلمان بن جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن عالمن، تم عالم بن جاؤ، بات غور سے سنیے گا، عالم بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب عالم بننا ہر ایک کے لیے آسان نہیں، پھر وہی بات ہے کہ کون مدرسے میں داخلہ لے، 6 سالہ کورس کرے، یہ کرے، وہ کرے، کیسے کرے؟ پہلی چیز، عالم بن جاؤ۔ تو سرکار نے سوچا ہوگا کہ سارے تو عالم نہیں بن سکتے، تو فوراً دوسرا جملہ فرمایا، اگر یہ نہیں کر سکتے، او متعلمن، تو طالب علم بن جاؤ۔ الفاظ دیکھیے حدیث کے، کتنے پیارے الفاظ، پہلی چیز عالم بن جاؤ، نہیں، او متعلمن، تو علم کے طلب کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے متعلم کا مطلب تو یہی ہے کہ طالب علم بنے، اور طالب علم بنے تو مدرسے میں داخلہ، پھر وہی مدرسہ آگے بھی، نہیں، علم کے طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں جہاں علمی محافل ہوں وہاں پہنچ جاؤ، اپنے دل میں طلب رکھو کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو، دینی کتابیں پڑھو، علماء کی صحبت میں رہو، جہاں علم ہو وہاں پہنچ جاؤ۔ اب میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا کتنی چیزیں ہیں، اب پھر دیکھوں کون غور سے سن رہا۔ پہلی چیز کن عالمن، عالم بن جاؤ. اگر یہ نہیں بن سکتا او متعلمن تو کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ، علم کے طلب کرنے والے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بہت سے لوگ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کہا؟ فرمایا او مستمعن تو ان کے سننے والے بن جاؤ. تیسری چیز، اور یہ بھی نہیں کر سکتے، او محبن تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار. چلو غور سے سن لیں، عالم بن جاؤ نہیں، او متعلمن طالب علم بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے، او مستمعن ان کے سننے والے بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے، او محبن ان سے محبت کرنے بن جاؤ. ولا تکن للخامس پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اب پانچواں کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو ان سے بغض رکھے گا، وہی ہوگا نا جو ان سے بغض رکھے گا. بھائی ایک تو ہو گیا عالم، ایک ہو گیا طالب علم جو طلب کرنے والا، تیسرا ہو گیا کون سا؟ مستمعن سننے والا، اور چوتھا محبن محبت کرنے والا. یہ چار ہے. حضور نے فرمایا ولا تکن للخامس، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. تو پانچواں وہی ہوگا، یا تو بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، وہ نہیں بننا. کتنی پیاری حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان چاروں میں ہم آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں نا. آپ کہیں گے چلو پہلا تو بڑا مشکل ہے، عالم تو بن ہی نہیں سکتے، کہاں جائیں، کتنا پڑھیں، کیسے، بہت مشکل کام ہے عالم بنے، وہ تو ٹھیک ہے. طالب علم یہ بھی مشکل ہے، کیسے مدرسے جائیں، کیا کریں. چلو مستمعن سننے والے تو بن سکتے ہو، تو آپ تو تیسرے میں ہی داخل ہو گئے ماشاءاللہ، سننے والے ہیں نا، تیسرے میں داخل ہو گئے. چوتھے میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، او محبن ان سے محبت کرنے والے، محبت کرتے ہیں نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا، اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہیں سے پتا چلا عالم کا احترام کرو، اس سے محبت کرو، اس کا ادب کرو، اسی میں تمہاری کامیابی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم ہے اور اس دین کو پھیلا رہا. سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے نا، مشہور بادشاہ گزرا. اس کو تین باتوں میں اشکال تھا. اشکال کا مطلب پریشانی تھی کہ یہ پتہ نہیں باتیں صحیح ہیں یا نہیں. کتنی باتوں میں؟ تین باتوں. پہلی چیز کہ وہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں. محمود غزنوی کے والد کا نام کیا تھا؟ سلطان سبکتگین، بڑا مشکل نام. یہ اس کا بیٹا تھا. اس کو اشکال تھا، پتہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں، میرا باپ ہے، پتہ نہیں کیوں تھا. ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ ظاہر ہے بادشاہ جو تھے وہ تو کئی شادیاں کرتے، کسی نے کہہ دیا ہو کہ نہیں جس سے شادی کی تھی تیری ماں سے تو وہ ساتھ ہی آیا تھا پہلے سے، اس کا بیٹا ہی نہیں. کچھ بھی ہو سکتا. اس کو یہ اشکال تھا، پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. ایک دوسرا اشکال یہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث سمجھتے ہو نا، جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کون ہے؟ وارث. یعنی اس نے جو ورثہ چھوڑا، جو دولت چھوڑی، اب وہ اس کی جگہ، وہ اس کا وارث ہے. تو سرکار نے فرمایا انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہے، علم ہے. انبیاء کی میراث درہم اور دینار نہیں، یعنی دولت نہیں ہے، انبیاء کی میراث علم ہے. انبیاء جب جاتے ہیں تو اپنے پیچھے دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، علم چھوڑ کر جاتے، اور علماء اس کے وارث. العلماء ورثۃ الانبیاء. اس حدیث کے متعلق محمود غزنوی کو اشکال تھا، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں. دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات، قیامت کے دن پر پتہ نہیں قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ایک اشکال تھا ذہن، خیال آ جاتا. تین باتیں اس کے ذہن میں تھیں. ایک دن اپنے محل سے نکلا، بلکہ رات کا وقت تھا، دن نہیں رات کا وقت، اب ظاہر ہے بادشاہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ لوازمات، ایسے تو نہیں کہ اکیلے چلا جائے، اس کے ساتھ سپاہی ہیں، سیکورٹی ہے، پولیس ہے، محافظ ہیں، ساری چیزیں۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، راستے میں اندھیرا ہوتا، تو مشعلیں، مشعل ہوتی نا، وہ سپاہی ساتھ لے کر چلتے۔ تو جس بگی میں یا جس سواری پر یہ بیٹھا تھا سلطان محمود غزنوی، دو مشعلیں اس کے ساتھ لگی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو سپاہی چل رہے تھے، جو پولیس والے چل رہے تھے، ان کے ہاتھ میں الگ مشعلیں تھے۔ رات کا وقت تھا نا، تاکہ روشنی ہو جائے، بادشاہ کی سواری گزر رہی، جلوس گزر رہا ہے، آگے پیچھے محافظ لوگ سب۔ جب یہ اس میں بیٹھ کر گزرنے لگا، اچانک اس کی نظر پڑی ایک طالب علم کتاب لیے اس مشعل کی روشنی میں کتاب پڑھتا ہوا جا رہا۔ اتنی غربت تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیل ڈال کے اس مشعل کو روشن کر دیں، یا اس موم بتی کو، یا اس چراغ کو۔ کئی چیزیں تھیں نا، چراغ جلاتے، چراغ کے لیے تیل چاہیے، تو اتنی غربت تھی۔ تو وہ طالب علم اتنا غریب تھا کہ اتنا پیسہ نہیں کہ تیل لے لے دو آنے کا، چار آنے کا، اور تیل ڈال کے چراغ روشن کر دے۔ روشنی کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں، لیکن علم کا شوق دیکھیے، علم کی تڑپ دیکھیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، اس کے ساتھ روشنی ہے، مشعل ہے، تو کتاب لے کر اس کے ساتھ ساتھ جا رہا، اس روشنی میں کتاب پڑھتا ہوا جا رہا۔ بادشاہ کی نظر پڑی، متاثر ہوا، علم کا اتنا شوق اس کو، اس مشعل کی روشنی میں جو میری سواری کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی سواری چل رہی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کی نگاہیں کہیں نہیں ہیں، کتاب پر ہیں۔ پڑھ لیا ایک ورق، فوراً پلٹا، پھر دوسرا، محو ہو کر۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، سلطان محمود غزنوی، اس کے دل میں علم کی کتنی تڑپ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک مشعل اٹھا کے اسے دے دیا، جاؤ تم لے جاؤ۔ اس کو اتنا شوق ہے، اس کے گھر میں ظاہر ہے لائٹ نہیں ہوگی، چراغ نہیں ہوگا، تیل لانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، یہ میری اس سواری کے ساتھ جو مشعل لگی ہوئی ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس میں کتاب پڑھ رہا، اٹھا کر اس کو دے دی، جاؤ۔ وہ خوش ہو گیا، وہ لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوا، رات ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، محمود تو سو رہا تھا، اس کا مقدر جاگ رہا، ایسی نیند پر تو بیداری قربان جس میں آقا تشریف لے، ہے یا نہیں ہے؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اب دیکھو سرکار کی زبان مبارک، حضور نے فرمایا ان جوامع الکلم، مجھے جامع کلام بنایا گیا ہے، یعنی میں جو کلام کرتا ہوں بہت جامع ہوتا ہے۔ انا فصیح العرب، میں تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ بولنے والے کئی ہوتے ہیں نا، کسی نے ایک بات کہہ دی، لا یعنی بات ہے، بیکار بات، لیکن ایک بولنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کلام تھوڑا ہوتا ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے، بات اتنی سی ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فصیح بنایا ہے، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا، اور تین باتیں بھی آپ نے سن لی جس میں اس کو اشکال تھا۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح محمود غزنوی کو ان تینوں باتوں کا جواب دیا، صرف ایک جملے میں، ایک جملے میں۔ تین باتیں کیا تھی؟ پہلی بات یہ، اس کو یہ تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسری بات، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں۔ تیسری بات، قیامت کا دن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، پہلے سوال کا جواب ہوگا، تو نے میرے علم کے وارث کی جس طرح قدر کی، دوسرے سوال کا جواب ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا، تیسرے سوال کا جواب، ایک جملے میں تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا نہیں ہو گیا۔ سبکتگین کے بیٹے، سرکار فرما رہے ہیں، اس کو یقین ہو گیا، ہاں واقعی میرا باپ سبکتگین، میرے علم کے وارث کی تو نے جس طرح قدر کی۔ علم کا وارث کون؟ العلماء ورثت الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. دوسرے سوال کا جواب، قیامت کے دن اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا. تیسرے سوال کا جواب، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ایک جملے میں تینوں سوالوں کا جواب. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس نے پوچھا تھا سرکار سے؟ پوچھا تھا؟ پتا کیسے کیسے؟ اگر وہ پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تین سوال کیا ہیں، پوچھا نہیں ہے، حضور جانتے ہیں. صرف اس نے اس طالب علم کی قدر کی، سرکار نے زیارت سے مشرف کر دیا، تو اگر کوئی واقعی عالم دین کی قدر کرے تب اس کی کیا شان ہے؟ اسی لیے پتہ چلا علماء کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والوں کی شان، چلانے والوں کی شان، دین پھیلانے والوں کی شان. ابھی تو وہ عالم نہیں بنا تھا نا، ابھی کون تھا؟ طالب علم. اس نے صرف مشعل اٹھا کر دے دی، اس کی مدد کی کہ اس روشنی میں وہ علم پڑھ لے. سرکار کو پتا چل گیا، پتا یہ چلا کہ ہمارے تمام اعمال و افعال سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. سرکار نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، روزانہ پیش ہوتے ہیں. نیک اعمال پہ میں خوش ہوتا ہوں، برے اعمال پہ مجھے رنج ہوتا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. اور فرمایا تمہارے چہروں سے بھی جانتا ہوں، تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں، چہروں سے بھی جانتا ہوں، ناموں سے بھی جانتا ہوں. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم طالب علم کی مدد کریں وہ بھی سرکار جانتا ہے، اور جو مدد کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نگاہ کرم. تو جو طالب علم کی مدد کرے اس پہ نگاہ کرم، تو جو عالم دین کی مدد کرے اس پہ کتنی نگاہ کرم. اسی لیے مسلمان بادشاہ اپنے اپنے دور میں علماء کا ایک جمع غفیر یا ایک جماعت اپنے دربار میں رکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، ان کی معاشی کفالت کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم ہے، دین کو پھیلا رہا. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے دور میں ملا جیون صاحب نور الانوار، جن کی کتابات بھی موجود ہے، جب وہ آتے تھے تو ان کی جوتیاں اٹھاتا تھا. یہ ایک عالم دین، ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا. خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا اس دور کے ایک بڑے جید عالم دین کے پاس. ایک دن یہ وہاں سے گزر رہا ہے، دیکھا کہ شہزادہ جو تھا وہ استاد کے پیر دھلا رہا، وضو کرا رہا، لوٹا لے کر. جیسے ایک آدمی وضو کرے نا، اب اس زمانے میں بیسن تو تھے، لوٹے میں مٹی کے لوٹے وہ بھر کے کھڑا. اس نے سواری روک دی اور وہاں پر آ گیا. دیکھا کہ استاد محترم وضو کر چکے تھے، صرف پیر دھونا باقی تھے. تو انہوں نے اپنا پیر اوپر کیا اور اس کا بیٹا جو تھا ہارون رشید کا، اس نے لوٹے سے پانی ڈالنا شروع کیا. وہ اپنے ہاتھ سے پیروں کو مل رہے، ملتے ہیں نا وضو میں. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹی کھولی، پیر ایسے گھمایا، چل دی، انگلیوں کے بیچ میں سے جگہ خالی رہ جاتی ہے، وضو نہیں ہوگا. سمجھ گئے بات؟ ایک بات آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکثر دیکھا گیا بڑے بڑے لوگ اس میں خیال نہیں کرتے، ٹوٹی کھولی، پیر ایسے گھمایا، چل دیے، پتا چلا ایڑی بھی نیچے سے پوری خشک ہے، انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی خشک نہیں، اس میں خلال کرنا چاہیے، پیر کو اچھی طرح ملنا چاہیے، پورے پیر پر اچھی طرح پانی پڑ جائے تب کامل وضو ہوگا. سمجھ گئے بات؟ انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھ سے پیر پر مل رہے ہیں. ہارون رشید آیا، کہا افسوس، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا اپنے بیٹے کو آپ کے پاس. اب لوگوں نے دیکھا، شاید بادشاہ کو غصہ آ گیا خلیفہ کہ میرا بیٹا شہزادہ اور یہ استاد کے پیر دھلائے، شاید یہ اس لیے کہہ رہا. لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا. ہارون رشید نے استاد صاحب سے کہا، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو اس کو ادب سکھانے کے لیے بھیجا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ मैं देख रहा हूं कि ये पानी डाल रहा है और आप अपने हाथ से पैरों को मल रहे हैं, इसको ये अदब क्यों नहीं सिखाते कि एक हाथ से पानी डाले एक हाथ से आपके पैरों को मलता भी रहे। आपको अपने हाथ से पैर मलने की जरूरत क्यों पेश आई, इसको अदब सिखाइए। मैंने अदब सीखने के लिए आपके पास भेजा, ये है उस्ताद का मकाम, समझ गए। तब इल्म हासिल होता है, तब इल्म हासिल होता है कि जिससे इल्म हासिल किया जाए उसका अदब किया जाए। आज तो यूनिवर्सिटी में टीचर्स को वॉशरूम में बंद कर देते, पिटाई लगाते, तो जाहिर है जोहला की जमाती तो पैदा होगी, फिर आलिम क्या पैदा होंगे, फिर वही पैदा होंगे जो क्रिएशन को लेकर कत्ले आम करेंगे। इल्म फिर इल्म है, और असल इल्म सिर्फ दीन का इल्म है। तीन चीजों का जब तक एहतराम नहीं होगा इल्म कभी नहीं आ सकता। पहली चीज उस्ताद का अदब जिससे इल्म हासिल किया जाए, दूसरी चीज किताब का अदब जो आप पढ़ रहे हैं, तीसरी चीज जिस जगह पढ़ रहे हैं उस जगह का अदब, समझ गए बात। तीन चीजों का जब तक अदब एहतराम नहीं होगा इल्म नहीं आ सकता, इल्म नहीं आ सकता। इसलिए आज इल्म मफकूद है, यूनिवर्सिटियां कायम हैं, कॉलेज मौजूद हैं, तालीम है, तरबियत नहीं है। और जब तक तरबियत नहीं होगी तालीम बेकार, तरबियत नहीं तालीम बेकार। तरबियत कीजिए अपनी औलाद की, तरबियत कीजिए अपने तलामिजा की, तरबियत कीजिए अपने शागिर्दों की, अपने मातहतों की। तरबियत अगर होगी तब इल्म फायदा देगा, तरबियत नहीं होगी इल्म फायदा नहीं देगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं क्या इनको इल्म हासिल नहीं हो रहा, ये भी तो किताबें पढ़ रहे हैं ना, क्या दुनियावी इल्म है तो सही ना, इल्म इन तो कहा जाएगा। लेकिन वही इन पढ़ने वाले अपने टीचर्स को वॉशरूम में बंद करके ताला लगा देते, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पिटाई लगाते हैं, तो इल्म हासिल होगा नहीं। पता चला कि इतना अदब एहतराम होगा तब इल्म हासिल होगा, वरना इल्म हासिल नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समंदर की मछलियां उलमा के लिए दुआ करती हैं, जमीन की चूटियां अपने बिलों में उलमा के लिए दुआ करती। फरमाया, बिहिम तुरज़कूना व बिहिम तुफ्तहूना व बिहिम तुमतरूना, इनकी वजह से तुम पर बारिश होती है, इनकी वजह से तुम्हें रिज़क दिया जाता है। जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह के दीन को फैलाने वाले हैं, अगर ये ना हो तो दीन मिट जाए, इनकी वजह से दीन कायम है। इसलिए उनका अदब जरूरी है, उनका अदब जरूरी है। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाजा। आना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबू, मैं हिकमत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा। और वो बाबे मदीनतुल इल्म बाबे मदीनतुल हिक्मा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कुछ सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा में, और जो कुछ सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बे में है, और जो कुछ उसकी बे में है वो उसके नुक्ते में है, और मैं वो नुक्ता हूं। आना नुक्ता तो तहतुल बा, बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं हूं। पता चला सारा इल्म अली शेर खुदा में। कुछ लोग आए कहते हैं, अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, बाबे मदीनतुल हिक्मा। हुजूर ने फरमाया, हिकमत का शहर अली उसका दरवाजा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। फरमाया, हाँ बेशक। हम सवाल लेकर आए हैं, जवाब दीजिए। इल्म के मुतालिक जवाब दीजिए, लेकिन हम में से जितने लोग हैं सबको अलग जवाब दीजिए। सवाल एक है लेकिन जवाब अलग होना चाहिए। अब आदमी कहे, भाई एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया तो काफी है। नहीं, अलग। बाबे मदीनतुल इल्म मामूली बात नहीं। फरमाया, ठीक है करो सवाल। इल्म क्या है, सवाल हजरत अली से, इल्म क्या है? फरमाया, इल्म एक लाजवाब दौलत है। फिर पूछा, इल्म क्या है? कहा, इल्म ऐसी दौलत है کہ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا. دولت خرچ کی جائے گھٹتی ہے نا، آپ کے پاس 1,000 ہے، 500 خرچ کر دیے تو کیا بچا؟ 1,000 بچے، کم ہو گئے نا. اور علم جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا، اتنا مستحضر ہوتا. جو جتنا پڑھاتا ہے اس کا علم اتنا مستحضر، حاضر علم. پھر پوچھا علم کیا ہے؟ کہاں عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، دولت مند کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. عالم کے دوست سب محبت کرنے والے، سب علم کی طلب کرنے والے. عالم آ رہا، ادب کرو، احترام کرو، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، ادب احترام. اور دولت مند کے کسی نے ہاتھ چومے؟ کوئی چومتا ہے دولت مند کے ہاتھ؟ نہیں. پھر پوچھا علم کیا ہے؟ کہا علم عاجزی پیدا کرتا ہے، دولت تکبر پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں جس کے پاس جتنی دولت اتنا غرور کا پتلا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، کروڑوں روپیہ میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں خرید سکتا ہوں. لیکن عالم جتنا علم آتا ہے اتنا عاجزی ان کے ساری کا پیکر بن جاتا ہے، اتنا ہی جھک جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال لوگ دیتے ہیں، بزرگان دین اور بڑے لوگ مثال دیتے ہیں، جس درخت میں پھل ہوتا ہے وہ جھکتا جھکتا ہے، اور نہیں ہے تو اکڑ کے کھڑا. درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور جب پھل لگتے ہیں جھک جاتا ہے. پھل دینے والا درخت ہمیشہ جھکتا، اور جس میں کچھ نہیں وہ اکڑا. یہیں سے سمجھ لو جو اکڑ جائے سمجھ لو کچھ نہیں، اور جو جھک جائے اسی میں پھل ہے، اسی کا فیض جاری ہے، اسی سے فیض جاری ہوگا. بھائی پھل بھی تو ایک فیض ہی ہے نا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا. فیض کے معنی کیا ہے؟ فائدہ، نفع. تو آپ نے پھل توڑ کے کھایا، فائدہ ہوا نا. اور جس درخت میں پھل نہیں وہ کھڑا ہوا ہے. تو فرمایا دولت تکبر پیدا کرتی ہے، علم عاجزی پیدا کرتا ہے، ان کے ساری پیدا کرتا. دولت چوری کی جا سکتی ہے، علم چوری نہیں کیا جا سکتا. کسی کا علم چوری ہوا، کتاب تو لوگ چرا لیتے، یہ تو ہو سکتا، کتاب چرا لی، چلو کتاب چرا لی چلے. لیکن علم جو اس کے سینے میں ہے، جو اس کے دل اور دماغ میں ہے، وہ چوری نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم. ظاہری علم کتاب کی صورت میں چوری کیا جا سکتا ہے، لیکن باطنی علم کی کتاب ہی نہیں. کتاب ہے، کتابیں تو بہت سی ہیں تصوف کی، لطائف اشرفی ہے، محی الدین ابن عربی کی کتابیں ہیں، رسالہ قشیریہ امام قشیری، حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات صدی، مجدد الف ثانی کے مکتوبات امام ربانی، غوث اعظم کی الفتح الربانی، غنیۃ الطالبین، یہ ساری تصوف کی کتابیں موجود ہیں. لیکن علم لدنی جو ہے وہ کتابوں سے نہیں، وہ نظر سے پیدا ہوتا، نہ کالج سے نہ اسکول کے در سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. چلے جاؤ کالج اور اسکولوں میں، دین اگر پیدا ہوگا تو بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوگا، ان کی نگاہ کرم سے پیدا ہوگا. مولانا روم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، میں ضمناً اس کا ذکر آ گیا، خیال آ گیا تو میں ذکر کر دوں، آپ سنتے رہتے ہیں آپ کو یاد بھی ہوگا. ویسے بھی آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، ایک نشست کے بعد دوسری نشست میں بھول جاتے. شمس تبریز ولی کامل، علم لدنی رکھنے والے، علم سینہ جسے کہتے ہیں، جو علم کتابوں سے حاصل نہیں ہو. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک جید عالم دین، مثنوی لکھ رہے ہیں. اور اس زمانے میں یہ پرنٹنگ پریس بھی نہیں، کمپیوٹر بھی نہیں کہ بیٹھ کے کمپوزنگ کر لیں اور اس کے اندر یو ایس بی میں ڈیٹا محفوظ کر لیں، کچھ نہیں، قلم سے. اور قلم بھی کیسا، اس میں ڈبو سیاہی میں، پھر لکھو، پھر ڈبو یا پھر لکھا، اور اگر پانی پڑ گیا سب دھل گیا. مثنوی لکھی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، پہنچ گئے، مولانا کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے نظر اٹھا کر دیکھا، رہے یہ मजजूब, ये दीवाना मजजूब फटे पुराना लिबास है, चेहरे पर दाढ़ी पर बालों पर गर्द गुबार, ये क्या समझेगा मैं क्या लिख रहा हूं। अपने इल्म पर एक नाज था, मैं आलिम हूं। मौलाना ने क्या कहा, ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते, ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने कहा अच्छा, किताब उठाई और पानी में। अब हाथ से लिखी हुई किताब कलमी पानी में चली जाए तो क्या होगा, सब धुल गई। पानी में जैसे डालना शुरू की वो बेचैन हो गए, बेकरार, अरे ये क्या किया, मेरे इतने साल की मेहनत बेकार कर दी, इल्म है इल्म, पानी में डाल दी, बस यही इल्म। पानी में हाथ डाला, किताब निकाली, उसमें खाक झाड़ के दे दी। पानी से किताब निकलेगी तो पानी टपकेगा या खाक झड़ेगी, पानी टपकेगा ना, लेकिन पानी से निकाली, कतरे टपकने के बजाय खाक झाड़ते हुए दे दी, लो ये अपनी किताब। मौलाना हैरान, मुंह से निकला ये क्या है, शम्स तबरेज़ ने कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा था ना ये वो है जो तुम नहीं जानते, इन्होंने दिखा दिया, तुम जाहिरी को कह रहे हो हम नहीं जानते, आओ हम तुम्हें बात नहीं दिखा, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहां और वहां से चल दिए। मौलाना ने अपनी पगड़ी अमामा उतारा, नंगे पैर नंगे सर एक मर्द कलंदर के पीछे जा रहे, एक झलक दिखा दी पीछे चले गए, छोड़ दिया सारी चीजों। लोगों ने कहा इसने हमारे उस्ताद को गुमराह कर दिया, अरे ये शेखुल हदीस थे, ये इल्म पढ़ाते थे, ये करते थे वो करते, देखो एक दीवाने के पीछे चले जा रहे। उनको नहीं पता था कि जब हकीकी झलक देख ली, इल्म लदुन्नी देख लिया, जाहरी इनको छोड़ दिया। ये है इल्म लदुन्नी, वो किताबों से नहीं, किताबों से नहीं, नजर से, कल्ब से, सीने से। इल्म सीना इसी को कहते हैं, सीने से सीने में मुंतकिल। लेकिन सीना भी वो हो जो बेकीना हो, अगर सीने में कीना है तो फिर इल्म सीना नहीं है, फिर खाली सीना ही सीना। तो इल्म सीना हासिल करने के लिए उस सीने को बेकीना कर लो, खुलूस और मोहब्बत पैदा हो जाए, इल्म सीना हासिल हो जाए। तो पता ये चला, इल्म दीन हासिल करना चाहिए, ठीक है ना, और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी दारुलूम में दाखिल हो, किसी मदरसे में दाखिल हो, किसी के सामने जालूएं तलम्मुस तय करें, उलमा की महफिल में बैठ जाइए, कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, हासिल हो जाएगा। लेकिन हमें शौक रखना चाहिए, जब तक हम शौक नहीं रखेंगे उस वक्त तक हासिल नहीं हो। हमें जानना चाहिए कि हमें किस तरह नमाज पढ़नी है, किस तरह रोजा रखना है, किस तरह अहकाम, और किताबें मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुरान ने कहा फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते हो। अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र कौन है, यही उलमा, ये अहले ज़िक्र हैं, इनसे पूछो, इनसे इल्म हासिल करो। तो कितनी चीजें हमने आपको बताई थी, चार, उसको मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, उसको याद रखना। सरकार ने फरमाया औ आलिमन आलिम बन जाओ, ये नहीं बन सकते, औ मुतालिमन तो तालिबे इल्म बन जाओ, ये नहीं कर सकते, औ मुस्तमेअन तो उनके सुनने वाले बन जाओ, और ये भी नहीं कर सकते, औ मुहिब्बन तो उनसे मोहब्बत करने वाले बन। वला तकुन लिल खामिस, लेकिन पांचवें नहीं बनना वरना हलाक हो जाओ। तो खैर आप तो तीसरे में ही आ गए, तो फिर तो चौथे में खुद ब खुद ही आ जाएंगे। तो इसलिए आज की इस नशिस्त का हासिल ये है कि हम सबको चाहिए कि हम दीन का इल्म हासिल करें, कोशिश करें, किताबें हासिल करें जिनसे दीन का इल्म हासिल हो, उलमा की महाफिल में तकारीर में बैठें, जुमे के दिन अव्वल सात में पहुंच जाएं, जो कुछ हासिल होगा वो दीन का इल्म हासिल हो। तो अगर आप सिर्फ इसकी तलब में ही रहेंगे उसमें भी आपको सवाब मिलेगा, नियत का सवाब शुरू हो जाता, अगर इनकी तलब में भी रहेंगे उसमें भी सवाब। तो जितना इल्म हासिल होगा उस पर अमल भी कीजिए, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल करने, इल्म दीन की तलब में रहने और उलमा का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम सबके सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔